اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ درس جو ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھا، فتح مکہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں قیام اور اخلاق درگزر اور عفو و معافی کا وہ عظیم پیغام کہ جس میں وہ افراد انسانیت کہ جن کے کارنامے کو دیکھا جائے تو کوئی مدبر اور بڑے سے بڑا صابر و شاکر شخص بھی ان کی معافی کے لیے دو جملے نہ کہہ سکے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عفو و درگزر کی وہ تاریخ رقم فرمائی کہ ایک کے بعد دوسرے، یکے بعد دیگرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چشمان کرم اور اپنی لطافت اور اپنی شفقت سے انہیں معاف فرما دیا۔ وہ حضرات جنہیں مکہ کے اندر داخلہ ہی منع تھا، پہلے سرکار کا یہ حکم تھا کہ جہاں انہیں پکڑو تو قتل کر دینا، اس لیے کہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اسلام کو، کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور ہر طریقے کے حربے کیے، لیکن جب وہ نیاز معافی کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کی شان یہ ہے کہ وہ ام السائلہ فلا تنہر، کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو آپ اس کی مراد کو دھتکارتے نہیں بلکہ اس کی مراد کو قبول کر کے اسے سرفراز فرماتے ہیں، جس میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی معافی، جن کا ذکر گزشتہ درس کے اندر گزر گیا، اسی طرح قریش مکہ کا سب سے بڑا سربراہ ابو جہل کے بعد عتبہ، جو جنگ بدر کے اندر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا، اس کی بیٹی ہند ابو سفیان کی بیوی، کہ جس کے ظلم کی داستان یہ ہے کہ احد کے میدان میں اس نے اپنے غلام وحش بن حرب کو یہ کہا کہ تو کہیں سے بھی حمزہ کا لاشا میرے پاس لے آ یا انہیں قتل کر دے تو میری طرف سے تو آزاد ہے۔ یہی وحشی بن حرب نے، جو نیزہ چلانے کے اندر بڑے ماہر تھے، انہوں نے پوری گھات لگا کے احد کے میدان کے اندر حضرت سید الشہداء اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی تمام تر معاملات کو صرف نظر رکھتا رہا۔ آپ دوران قتال ایک گھاٹی کے قریب آئے اور وحشی بن حرب نے ایک تیز دار جو اس کے ہاتھ میں چھورا تھا، جس کو وہ چلا لیتا تھا اور نیزے سے زیادہ تیز برق رفتاری میں چلاتا تھا، وہ کھینچ کر مارا جو حضرت سید الشہداء کے نرخے پر آ کر لگا، کہ جس کے بعد خون کا ایک پھوارا نکلا اور جسم کی سکت نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، پھر آپ کے لاشے کا مسئلہ کیا گیا معاذ اللہ۔ اور یہ ہند نامی عورت کہ جو عتبہ کی بیٹی ہے اور ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے اپنے باپ کے بدلے کے لیے جاہلیت کے غرور کے اندر اور جاہلیت کے غصے کے اندر کیا کیا کہ سید الشہداء کے سینے کو شق کیا اور اپنے ہاتھوں سے دل نکالا اور اس کو چبانا شروع کیا، کلیجہ نکالا غصے میں، کس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، چبانا شروع کیا، نگل نہ سکی، اس نے اگل دیا اور اسے قے ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ام مکرم حضرت سید الشہداء کی لاش مبارکہ کو دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے، یہاں تک کہ طبیعت بالکل گویا کہ تقاضے بشریت کے اعتبار سے بالفاظ تفہیم کے نڈھال ہونے لگی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگا کر جو سید صفیہ نے مرحمت فرمائی تھی، اس سے سیدہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو ایک ہی قبر کے اندر اسی چادر کے ساتھ کفن دے کر گویا کہ آپ کی تدفین فرمائی. لیکن یہ ہند بنتے عتبہ جب دربار رسالت کے اندر پہنچتی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے شوہر ابو سفیان بھی موجود ہے، خواتین کے اندر جب ان کی آواز گونجنے لگتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ہندہ ہوں یا رسول اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا آنا اس وقت کس حوالے سے ہوا اور تو کیوں آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی اس فتح یابی اور آپ کی اس کامیابی اور آپ کے اس عروج کو دیکھ کر اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جن کی ہم عبادت کرتے رہے، جن کے سامنے ہم سر بسجود رہے، وہ بت واقعی میں باطل ہے اور آپ کا قول صدق پر اور گویا کہ معاملات حق پر ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مزید تلقین فرمائی، اور تلقین فرماتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی. کہا کہ میں کسی کو نہیں ٹھہراؤں گی. فرمایا چوری نہ کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہاں، میں کبھی کبھی ابو سفیان جو میرا شوہر ہے اس کے جیب سے کچھ پیسے نکال لیتی تھی. جس پر سرکار نے یہ سن کر مسکرا دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد تم یہ عادت نہ کرنا، اس لیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے جیب میں تم ہاتھ نہ ڈالنا، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال پر تصرف نہ کرنا. فرما زنا نہیں کرو گی؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، نہ میری طبیعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی؟ تو کہا یا رسول اللہ، جن بچوں کو ہم نے قتل کر کے زندہ درگور کر دیا اور بعض کو قتل کر کے دفن کر دیا، ان کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تم معافی مانگو تو رب کریم معاف فرما دے گا. تو سرکار کے حضور انہوں نے معافی بھی مانگی. اسی طرح بہتان نہ لگانا اور یہ تمام باتیں جب ہندہ نے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام اسلام کو قبول فرمایا اور آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرمایا اور آپ کو صحابیت کے شرف سے گویا کہ مرقع کیا. پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کے اندر ہند بنت عدوہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کا نام گویا کہ آب زر سے لکھنے سے مترادف ہے. اس کے بعد ان کی زندگی کے جو بھی لمحات گزرے وہ زہد و تقوی کے اندر، خدا اور اس کے محبوب کی محبت کے اندر، یہاں تک کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک ہوئی تھی تو اس وقت یہ اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ اس جنگ میں تھی. جس طرح انہوں نے احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک پوری مہم چلائی تھی، اسی طرح یرموک کے اندر رومیوں کے خلاف پوری مہم چلائی، اور جو زخمی تھے ان کے لیے تمام معاملات مہیا کیے، اور جہاں موقع ملتا تو دشمنان اسلام کو قتل بھی کیا. یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی تمام معاملات اور فروگداشت کو، ان کے گناہوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی شفقت سے معاف فرما دیا. اگر عقل سے دیکھا جائے اور دنیاوی تعلقات کے ساتھ دیکھا جائے اور رشتہ داری کی محبت اور اس کی اہمیت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ خاتون کبھی معافی کی مستحق نہیں تھی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت ہے کہ آپ نے انسانیت کو ایک نیا موڑ دیا، ایک نئی تاریخ دی، کہ جو ازلی اور ابدی دشمن تھے کہ جنہوں نے احساس کے گویا کہ قریبی گوشے کے اندر ٹھیس پہنچائی اور ایسا زخم دل پر چھوڑا کہ جو کبھی مندمن نہ ہو سکے، جبھی بھر نہ سکے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے بندوں کو خدا کی رضا کے لیے معاف فرما دی. تو ہندہ بنت عتبہ کی معافی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی سب سے بڑی تصویر ہے. اب حضرات گرامی، وحشی بن حرب جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ دربار رسالت کے اندر پہنچے. سرکار سے حضرت عباس نے کہا کہ حضور وحشی آیا ہے. سرکار نے فرمایا کون وحشی؟ کہا کہ وہ سید الشہداء کا قاتل. سرکار نے فرمایا جا بلاؤ اسے. وحشی پہلے طائف بھاگ گئے تھے، کیونکہ طائف میں نے بار بار عرض کیا کہ مکہ سے قریب طائف ہی ہے، تو ہر شخص وہیں جاتا. طائف اس لیے جاتے سمندر بھی قریب تھا، اگر مسلمان طائف میں آئیں تو کشتیوں میں بیٹھ کر کہیں اور بھاگ جائیں، کیونکہ اب مکہ میں رہنا تو مشکل تھا. لیکن جب واشی نے دیکھا کہ ہند کو معاف کر دیا سرکار نے، اکرم ابن ابی جہل کو سرکار نے معاف کر دیا، بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو خاص ٹھیس پہنچائی، میں تو ایک غلام تھا، دست نگر تھا، مجھے کیا تمیز تھی، مجھے تو لالچ دی گئی، میں تو غلام تھا، مجھے کوئی اور کام کہا جاتا میں وہ کر دیتا. تو لہذا مجھے یہ کہا گیا تو میں نے کر دیا. تو انہوں نے کہا یقیناً مجھے بہت امید ہے کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں جا کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے رب سے معافی مانگوں گا تو سرکار درگزر فرما دیں گے. اب وحشی بن حرب طائف سے مکہ پہنچے, اور جب مکہ جب یہ آئے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا کی ام کریم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار سے کہا کہ حضور وحشی آئے ہیں. سرکار نے کہا بلاؤ اسے. اب وحشی سرکار کے سامنے آئے, یہ حبشی غلام تھے سیاہ فام. سرکار نے فرمایا اچھا وحشی یہ بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا, پہلے واقعہ سنا. اب حضرت وحشی جھجکے کہ کس طرح یہ یاد دوبارہ تازہ کروں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو کس طرح حضیر کروں, ملول کروں. میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں, بتاؤ تم مجھے کہ تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا کیا. تو حضرت وحشی نے پورا واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہند نے اس بات کی لالچ دی کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی اور تیرے لیے فلاں فلاں انعام ہوگا, تو جا کر میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کر دینا. تو کہتے ہیں کہ میں جنگ جب شروع ہو گئی سرکار آپ بھی موجود تھے, آپ کے صحابہ بھی موجود تھے, لیکن میری توجہ کسی پر نہیں تھی. میں نے ٹکٹکی باندھ کر حضرت حمزہ کو اپنے گویا کے محو نظر کیا ہوا تھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں. کہا جب جنگ ان اختتام کی طرف ہوئی اور شام کا پہر ہوا تو میں جس گھاٹی کے قریب تھا میں نے دیکھا کہ سید الشہداء ایسی جگہ پر آ کر ایک شخص کے قتال کر رہے ہیں کہ اگر میں پیچھے سے ان پر وار کر دوں تو یقیناً ان کو پتا نہیں چلے گا. جب سید الشہداء نے اگلے شخص کو قتل کر دیا اور اسے واسل جہنم کیا تو آپ سستانے کے لیے اب کھڑے ہوئے کہ چلو اب تو سارا کام مکمل ہوا. اب آپ اپنے جسم کو تسلی دے رہے تھے, سستا رہے تھے. تو یا رسول اللہ میں نے موقع پا کر گویا کہ اپنے خنجر کو نکالا اور میں نے سید الشہداء کے نرخے پر پھینک کر مارا. اب جب یہ کہنا تھا کہ سرکار کی آنکھوں سے دار و قطار آنسو نکلنے لگے. سرکار نے فرمایا عباس اپنے چچا سے کہا کہ چچا حضور آپ اس کو میرے سامنے سے ہٹا دیجئے اور اس کو کہو کہ میری نظروں کے سامنے نہ آئے. ہاں اس نے استغفار کر لیا ہے, توبہ کر لیا ہے, یہ خدا کی مغفرت کا بھی مستحق ہو چکا ہے, میری شفاعت کا بھی مستحق ہو چکا ہے, اس کے سزا خدا نے معاف کر دیا ہے, لیکن اس سے کہو کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے. اس لیے کہ جب میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے چہیتے چچا حضرت حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں. لیکن حضرت وحشی کے دل میں یہ بات رک گئی کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اب آپ اپنے دل سے اس غم کو دھونے کے لیے نڈھال رہتے تھے کہ چلو خدا کی بارگاہ سے برات تو ہو گئی ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے چہرے کے سامنے نہ آنا. تو اس زخم کو اپنے دل سے ختم کرنے کے لیے آپ اس گناہ کے کفارے کے لیے ہمیشہ لگے رہتے, یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اور مسلمہ بن کذاب لعنت اللہ علیہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے دعویٰ سرکار کے دور میں کر لیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کے سے کچھ مہینے باقی تھے کہ اس نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضور یہ نجدی تھا, نجد کا رہنے والا تھا. آپ نے اگر ہماری پرانی تقریر سنی ہو تو ہم نے حدیث نجد کی پوری تشریح کی ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس خطے کے لیے کیسے دعا کروں, ہنالک الزلازل والفتن ویطلع بها قرن الشیطان, صحیح بخاری میں ہے. سرکار نے فرمایا کہ میں نجد کے لیے دعا نہیں کر سکتا, وہاں سے زلزلے اٹھیں گے, شیطان کا سنگ نکلے گا جو میری امت کے اندر رخنا پیدا کرے گا. تو حضرت فاروق اعظم کا قاتل بھی نجدی, حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن جو تھا مجوسی, جو بعد میں وہ مجوسی ہوا, بعد میں اس نے اپنے عقیدے بدلے, تھا وہ خارجی. ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم یہ بھی نجدی تھا. مسلمہ بن کذاب بھی بنو تمیم قبیلے کا نجدی تھا. اور آپ اگر دیکھیں گے کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیے وہ بھی نجدی ہی تھے. اس لیے کہ میں نے تاریخ ذکر کر دی, جملہ اس پر آخری عرض کر دوں کہ کربلا اور کوفے کو آباد کرنے والے حضرت عمر ہے. تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں کہ جب نئی منڈی بنائی جانے لگی, نیا شہر آباد کیا جانے لگا, تو حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ مکہ یہ تو متعارف شہر ہے, لیکن ایک شہر بناؤ جو سمندر کے قریب ہو, جو ہمارے درمیان اور ملک شام کے درمیان ہو, کہ جب ہمارے قافلے چلیں تو وہاں پر رکھیں, تسلی لکھیں, وہ بازار بھی بنے, منڈی بھی بنے, تاجروں کی فوجیوں کی چھاونی بھی بنے, اور ہم مدینے سے نکل کر ایک علاقے کو اپنا بیس بنائیں, مقام بنائیں, مرکز بنائیں, کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم گویا کہ عرب کے دیگر اور علاقوں کو سنبھال سکیں. تو صحابہ کے کہنے پر اس وقت کوفہ جو تھا وہ ہمارے لیے وجود میں آیا, اور کوفے کو آباد کرنے والے کوفے کو ڈیولپ کرنے والے، کوفے کی زمین کا انتخاب کر کے اس بستی کو آباد کرنے والے حضرت عمر ہے. وہ صحرا تھا، میدان تھا، آپ نے جا کر سروے کیا، بصرہ کو بھی دیکھا، کوفے کو بھی دیکھا، اور کوفے کے جغرافی نقشے سے آپ نے شام کو ملاحظہ فرمایا، وہاں سے مدینے کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا یہ مرکز ٹھیک ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم فوجی معاملات کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں، کاروباری معاملات کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اب کوفے کی زمین ہموار کی گئی بالفاظ دور کے کہ وہاں پر پلاٹنگ کی گئی، اب لوگوں کو لا کر آباد کیسے کریں؟ تو آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ وہاں آنے کوئی تیار نہیں تھا. حضرت عمر نے اور حضرت عثمان غنی نے اپنے دور کے اندر نجدیوں کو، جو نجد کے رہنے والے تھے، ان کو آفر کی، کام کی، نوکریوں کی، کہ وہ آ کر رہیں. تو اب دیکھیں کوفہ آباد نہیں ہوا، امام حسین تو بہت بعد میں شہید ہو رہے ہیں، اب کوفے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو کوفے کے اندر جو لوگ آ کر بسے ہیں وہ سارے نجدی تھے، وہ سارے نجدی تھے. اب یہی آ کر بسے، علاقہ آباد تو ہو گیا، حضرت عمر کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا، حضرت عثمان غنی کے لیے جو فتنہ اٹھایا گیا اس میں بھی خارجی نجدی تھے، حضرت علی کو قتل کرنے والے بھی خارجی نجدی تھے، اور حضرت امام حسین کو بھی کربلا میں بلا کر جن شیعوں نے قتل کیا وہ بھی خارجی نجدی تھے. فرق یہ تھا کہ خارجی نجدیوں کی دو شاخیں ہو گئی، ایک وہابی کہلائی، ایک شیعہ کہلائی، لیکن اصل یہ نجدی ہے. جس پر میں اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں تو ہم نے حدیث نجد کی تشریح تقریباً 3 سے 3.5 مہینہ یہیں اتوار کے دن درس میں کی ہے، اور اس میں ایک ایک حوالے ہم نے انہی کے گھر کے مسلم مورخین ابن کثیر ان کی کتابوں سے پیش کیا ہے. کہ امت آخر غور تو کریں کہ میرے آقا خطہ نجد کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ذرا اس بات پر غور کریں، وجہ دیکھیں کہ نبی پاک کے ہر عمل کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، اور اتنے بھاری بھرکم الفاظ میں سرکار کہتے ہیں کہ ہنالک الزلازل والفتن ویطلع بها قرن الشیطان، کہ میں اس خطے کے لیے کیسے دعا کروں کہ جہاں سے زلزلے ہوں گے اور فتنے، شیطان کا گویا کہ سنگ نکلے گا. اب آپ دیکھیں وہ شیطان کا سنگ کیا ہے، کہ میری امت کو ڈھانے کے لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے نکلے گا. اور سنتے چلیے آپ ایک بات اور، یہاں پر صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ غزوہ حنین میں وہ بات آئے گی، میں آگے ذکر کروں گا، کہ جب سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص لمبا چوڑا قد والا سرکار کے سامنے آیا، اور اس میں سرکار کسی کو کم دے رہے تھے زیادہ دے رہے تھے، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کم زیادہ کیوں دیا جاتا ہے، مولفت القلوب کے لیے، وہ ساری بات پہلے کر دی گئی ہے، تالیف قلب کے لیے. جو پکے مہاجر صحابی ہیں ان کو تو کچھ بھی نہ ہو دو تب بھی وہ سرکار سے خوش ہیں. اب انصار جو ہیں، ایک تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا علاقہ دیا اور قربانیاں دی، تو سرکار ان کے دلوں پر نظر رکھتے تھے، مہاجر سے زیادہ ان کو دے دیا کرتے تھے، تالیف قلب کے لیے، دل کے کھچاؤ کے لیے، ان کے دل کے درما کے لیے، یہ سرکار کے لیے اختیار تھا، کسی اور کو اختیار نہیں. تو سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو وہ بدبخت بیچ میں کھڑا ہوا، ذوی الخویصرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ کھڑا ہوا. اس کی ہیت اور کیفیت کیا ہے، کہ کوئی تنقید نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ان کا نام لینا ضروری ہے، ان کو تو آپ مشہور کر رہے ہیں. تو میں نے کہا شیطان کو تو سب سے زیادہ مشہور قرآن نے کیا ہے، پھر جگہ جگہ شیطان کا نام ہے. تو اس مشہوری کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کا شیدائی ہو جائے، اس مشہوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فتنے سے بچے. اب دیکھو جہاں پر اللہ اہل ایمان کو مشہور کرتا ہے وہیں پر کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم وہیں کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہماری ذہنوں کی پسماندگی ہے، کہتے ہیں شاہ صاحب آپ ان کو اتنا مشہور کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے اگلے دن کبھی پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، شاید آپ نے قرآن آپ پڑھیں. جتنا اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی ابتدا تو 5 آیتوں پر اللہ مومنوں کی تشہیر کرتا ہے، اور تقریباً 13 آیتوں پر منافقین کی تشریح کرتا ہے. تو میں تو پھر خدا کے طریقے پر ہوں نا. تو کسی شے کو مشہور کرنا، شیطان کو اگر مشہور نہ کیا جاتا تو اس کے فتنے سے کوئی بچتا؟ آج زہد و عبادت کی بات کی جاتی، جہنم کا تعارف نہیں کرایا جاتا کہ جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے. تو کوئی عقل مند کھڑے ہو کر کے بھائی جنت کی بات کیا کرو، جہنم کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خامخواہ عذاب کو متعارف کروا رہے ہیں، رحمت کو متعارف نہیں کرا رہے. تو اس عقل مند سے کہا جائے گا جہنم کو اس لیے نہیں بتا رہے کہ وہ جنت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے عذاب ایسے ہیں کرنا نہیں ورنہ مبتلا ہو جائے گا. تو ان کا شجرہ نسب اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ فتنوں سے بچا جائے. شیطان کو کیا نہیں کہا جاتا کہ وہ ملائکہ کا بھی استاذ تھا؟ تو اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے. کیا تفاسیر کے اندر علماء نے نہیں لکھا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی شیطان کی تو بڑی عزت تھی، اس کو فرشتہ جھولے میں بٹھا کر جھولا دیا کرتے تھے، تو کیا اس پر ہم حضرت جبریل پر اس کو فضیلت دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی گمراہی کو واضح کرنا چاہتے ہیں. تو کسی چیز پر
کو واضح کرنے کے لیے، چاہے خیر کا پہلو ہو
یا شر کا پہلو ہے، اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. محض تعارف کرانے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ شیطان کا تعارف ہے، جگہ جگہ کافروں کا تعارف ہے، جگہ جگہ ان کے عقیدے کا تعارف ہے.
ابھی کوئی پاکستان کے اندر کہتے جی ابھی بھی کے اندر کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پاکستان کے اندر وہ ابو جہل موجود ہے،
اب دنیا میں ابو جہل موجود ہے، وہ مشرکین والا عقیدہ آج موجود ہے، ان جیسا نہیں ہے. تو قرآن کی آیتوں کے اوپر کچھ چیز لگا دیا کرو،
اس لیے کہ خواہ مخواہ ان کا تعارف ہو رہا ہے. حبیبیہ مسجد میں تو ابھی وہ لوگ ہیں نہیں، تو حبیبیہ میں ہم کیوں پڑھ کر ان کا نام جناب یہاں پر لیں؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ احمقانہ پن ہے، یہ دین سے دوری ہے.
اس پر ذرا سمجھیں آپ، کیونکہ جب تک بیماری کا تعارف جگہ جگہ نہ کیا جائے تو آپ میں احساس احتیاط پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیز احتیاط کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور آپ کو برائی کا تعارف اس لیے کیا جاتا ہے کہ برائی کا تعارف کرا کر اس کے عیب کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس کا نام بھی پتا چل جائے اور اس کا عیب بھی پتا چل جائے، اور اہل خیر کی تشہیر کی جاتی ہے اور ان کی خوبی بھی بیان کی جاتی ہے، تاکہ آپ خوبی کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ سن لیجیے اس حوالے سے کہ ذوی الخویصہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے دل یا محمد، محمد انصاف کرو. حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن تو ذرا اتار دوں. کہ یہ آپ کو کہتا ہے انصاف کریں؟ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، یہ چلا جائے. یہ کون تھا جس نے سب سے پہلے سرکار کی گستاخی کی تاریخ اسلام کے اندر؟ یہ بھی نجدی تھا. ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں البدایہ والنہایہ، ذوی الخویصرہ بھی بنو تمیم نجد کا تھا. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس امت مسلمہ کے اندر جتنے فتنے اٹھے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے اٹھے، وہ نکلے وہیں سے ہیں جہاں کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، ہنالک الزلازل والفتن ویطلع بها قرن الشیطان. وہ جگہ فتنے کے طلوع ہونے کی ہے، نکلنے کی ہے. اس خطے کے لیے میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتا، دعائے رحمت نہیں کر سکتا. تو حضرت گرامی، اسی حوالے سے میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ انا، اور یہ تمام لوگوں کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ اہل نجد تھے، جو نجد کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اسلام کو گویا کہ سب سے زیادہ نقصان، اور اسلام کے پیچھے گویا کہ سب سے معاملات کی خرابی بیان کی. یہ مسلمہ بن کذاب، جس سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو بنو تنیم اور نجد کا رہنے والا تھا، اس نے میرے سرکار کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا جنگ کے لیے، شام کے لیے، اور خود میرے آقا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب جو سرکار کا وصال ہو گیا تو اس کے اور پر لگ گئے. اس نے کہا کہ جی اللہ نے نبوت بانٹ دی ہے میرے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان، اب وہ چلے گئے تو اب نبی میں ہوں، اب نبی میں ہوں. جس طرح کے کچھ لوگوں کے بالفرض سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا،
وہ شاید مسلمہ بن کذاب ہی کے منشور کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسی کا یہ نظریہ تھا کہ سرکار چلے گئے ہیں،
اب نبوت مجھے تفویض ہو چکی ہے. اب وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا وہ قائل تھا، اللہ کو ایک ماننے کا وہ قائل تھا، وہ کہتا تھا. اب جب حضرت ابو بکر کے دور میں جب فتنہ بڑھا تو سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو ملک شام کے بعد اس علاقے کے اندر، نجد کے اس علاقے کی طرف بھیجا کہ وہ جا کر بنو تمیم کے اس شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسلمہ بن کذاب، اس کے ساتھ قتال کرے. اب جب جنگ شروع ہو گئی تو دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگتے تھے، دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگتے تھے، صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، مسلمہ بن کذاب کی قوم بھی اللہ اکبر کہتی تھی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مارکا اتنا مشکل نہیں لگا جتنا یہ لگا، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا تھا. حضرت خالد اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، فرمایا کہ میرے خیمے کے باہر ان کے اونٹوں، ان کے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آئی. میں نے اپنے غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی وہ آپ کے خیمے تک پہنچ گئے. فرمایا اس وقت میں نے اپنی تلوار اٹھائی اور ان پر میں گویا کہ ٹوٹ پڑا، اور یہاں تک کہ پھر ان کو ان کے خیمے تک پہنچا دیا. یہ خالد بن ولید فرماتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت شور تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فرمایا مسلمانوں نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، تو اس کے بارے میں بار بار عرض کر چکا ہوں. اس حوالے کے ساتھ فرمایا کہ ثم نادا بشعارہم وشعارہم یومئذ للمسلمین یا محمدا. فرمایا اس وقت مسلمہ بن کذاب کی قوم اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی، اور فرق کیسے ہوتا کہ دونوں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. تو اس وقت ابن کثیر نے لکھا کہ اس وقت مسلمانوں کی علامت کیا تھی، شعار کہتے ہیں علامت کو، وہ شعارہم یومئذ للمسلمین، مسلمان صحابہ کی اس دن علامت یہ تھی کہ وہ تلوار کو لہرا کر کہتے تھے یا محمدا یا محمدا
یا محمد آ، یہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی علامت تھی. اب جماعت میں لے جا کر یہ بتانا کہ جناب یا رسول اللہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ان کی ترجمانی ہو رہی ہے، صحابہ کی ترجمانی ہو رہی ہے. خود اس سے گویا کہ بات واضح کر لیں. اب حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں مسلم بن قذاب کے پیچھے لگا ہوا تھا، جس طرح کے جنگ احد کے اندر میں حضرت امیر حمزہ کا تعاقب کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور بڑے فخر سے گھمن سے گھوم رہا تھا. فرمایا میں اس کے قریب گیا اور میں نے وہی خنجر نکالا جس سے میں نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا. کہتے ہیں اس کو میں نے صاف کیا اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میں نے اس کو نوک سے پکڑ کر مسلم بن قذاب کی گویا کہ گردن کا اشارہ کرتے ہوئے پھینک کر جب میں نے مارا تو وہ خدا کا دشمن اس کے نرخے میں جا کر جب یہ خنجر لگا تو وہ وہیں سے اونٹنی سے زمین پر گر گیا اور گر گیا ایڑی رگڑتے ہوئے واصل جہنم ہوا. اس وقت میں نے حضرت سعید خدری کا ہاتھ پکڑ کر کہا، وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ سعید گواہ رہنا اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا تو اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو میں نے قتل کیا تھا، اور جب میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں تو زمانہ جاہلیت اور کفار کے سب سے بدترین آدمی کو میں نے قتل کیا. فرمایا مجھے یقین ہے کہ میں نے مسلم بن قذاب کو قتل کر دیا ہے، اس قتل کی وجہ سے سید الشہداء کا قتل جو میرے گردن پر تھا وہ ٹل گیا، اور مجھے امید ہے کہ خدا اس برکت سے اور اس عمل سے مجھے معاف فرما دے گا. تو یہ وحشی بن حرب ہیں کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا. آخر میں چند باتیں اور سماعت فرمائیے کہ جن کے لیے میرے آقا نے رحمت کا دریا کیسے کھولا. عثمان بن ابی طلحہ کلید بردار کعبہ، کعبہ کی چابی جس کے ہاتھ میں تھی، کعبہ کی چابی جن کے ہاتھ میں تھی، عثمان بن ابی طلحہ. وہ کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اسلام سے وابستہ کیسے ہوئے، یہ بھی فتح مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، یہ سرکار مکہ میں رہتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کعبہ کی چابی لے کر کعبے کی طرف جا رہا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رستے میں روکا اور مجھے اسلام کا پیغام دیا. تو عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی تلخ گوئی کی اور میں نے کہا کہ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں آپ کے مذہب کو قبول کروں گا، میرے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے، میں ان بتوں کا وارث ہوں، میں آپ کے دین کی طرف آؤں گا کس؟ تو کہا میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت مناظرہ کلمات کہا. کہا پھر ہمارا طریقہ یہ تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہم کعبے کا دروازہ کھولتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہم کعبے کا دروازہ کھولتے تھے، اور جتنے لوگ کعبے کا دو دروازے تھے تو کہا یہاں سے لوگ داخل ہوتے وہاں سے نکل جاتے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعرات کے دن کعبے میں داخل ہونے لگے تو میں نے سرکار کو داخل ہونے نہیں دیا، میں نے سرکار کو داخل ہونے نہیں دیا اور دھکا مار کے پیچھے کیا. کہا جب میں نے سرکار کو دھکا مار کے پیچھے کیا اور ناظب کلمات کہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً میری کسی بات کا برا نہ مانا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کہی جو حضرت سراقہ کو کہی تھی سرکار نے، ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے میرے آقا نے بات کی، یا عثمان ہو اے عثمان یاد رکھنا، لعلک سترا ان قریب تو دیکھے گا، ھذا المفتاح یوما بیدی، یہ جو تیرے ہاتھ میں چابی ہے نا یہ ان قریب میرے ہاتھ میں آئے گی، ابعو حیثو شئتو پھر تو دیکھنا میرا جی جس کو چاہے گا اس کو دے دوں گا. عثمان کہتے ہیں جس وقت میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی سرکار کی کہ سرکار نے انتہائی نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا عثمان کوئی بات نہیں میں کعبے میں نہیں جاتا، لیکن یاد رکھنا اس دن کو جس دن تیرے ہاتھ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. اس وقت میرے آقا کے ماننے والے چند لوگ تھے، لیکن عثمان کہتے ہیں کہ ان کا بچپن ہم نے دیکھا ہے اور ان کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہو کر رہتا ہے. کہ اسی وقت میرا جسم لرزہ کھا گیا اور میں نے کہا کہ جو سرکار نے یہ کہا ہے یقیناً یہ ہو کر رہے گا. اور اس وقت عثمان کہنے لگے کیا اس وقت قریش ذلیل ہو جائیں گے اور قریش رسوا ہو جائیں گے کہ یہ چابیاں جب آپ کے ہاتھ میں آئیں گی تو بت تو رسوا ہو جائیں گے، قریش تو رسوا ہو جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا بت تو رسوا ہوں گے لیکن قریش رسوا نہیں ہوں گے. فرما کہ بل عامرت یوم اذن وعزر، بلکہ ان کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی اور ان کی عزتوں میں اور اضافہ کر دیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ آواز دیتا رہا لیکن سرکار لوٹ کرنا ہے، سرکار اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اب عثمان بن ابی طلحہ یہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ موقع آئے گا کہ سرکار نے یہی بات سرکار نے حضرت سراقہ سے کہی تھی کہ سراقہ یاد کرنا وہ بات کو، اذا سُوِّرَتْ بِالسِّبَارِ الْكِسْرَى، کہ جب تیرے اسی ہاتھوں کے اندر کسرا کی کنگن آئیں گے. تو حضرت سراقہ نے یہ کہا تھا سرکار سے کہ سراقہ بن حرمز سراقہ بن حرمز جو ہے اس کے کنگن؟ سرکار نے فرمایا ہاں اس کے کنگن. کہا میں بڑا حیران ہوا کہ میں ایک بدو دیہاتی آدمی اور گویا کہ کسرا بن حرمز جو ہے وہ اس دور کی سپر پاور ہے, اس کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے آئیں گے؟ فرمایا تو جس وقت کسرا کا محل گرایا گیا اور اس کے کنگن کو گویا کہ گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیے گئے, آپ کے سامنے صاف کر کے جب پیش کیے گئے آپ نے وہ کنگن پہناتے ہوئے, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا سراقہ یاد نہیں تمہیں میرے آقا کو بول کہ میرے آقا نے فرمایا تھا یاد کرنا مجھے سراقہ اس وقت جب کسرا بن حرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے. اس میں آپ کے لیے تو بہت تسلی, ان کے لیے بڑی وبا ہے کہ جو کہتے ہیں نبی کل کی بات نہیں جانتا. آپ کے لیے تو بہت سکون ہے, اس سے آپ کا ایمان اور مضبوط ہوگا جس طرح کہ حضرت سراقہ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. اس میں مزید دیکھیں حضرت عثمان بن ابی طلحہ, یہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک, لیکن اس کے ان کے لوگ کہتے ہیں جی نبی کا غیب سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا اسی تعلق سے تو لوگ مسلمان ہوئے. سراقہ کا یہ اسلام لانا, حضرت عباس کا یہ اسلام لانا, اور بالخصوص حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو یہاں موجود ہیں جب یہ اس بات میں لگے ہوئے تھے, کہتے ہیں سرکار کا وہ قول کہ یاد کرنا وہ دن کہ تیری چابی میرے ہاتھ میں آئے گی پھر میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا, جس کو چاہوں گا دے دوں گا. فرما میرے لوح قلب کے اوپر وہ نقش ہو گیا, میرے دل میں وہ بات نقش ہو گئی. فرمایا جو فتح مکہ ہوا اور میرے آقا وہ شباب کے ساتھ اور وہ زور کے ساتھ اور وہ شادی کے شادیانے کے ساتھ اور ایک باروب قائد کے ساتھ جب آپ کعبے میں تشریف لائے تو سرکار نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے شرم سے نظریں جھکا دی. سرکار نے حضرت عمر سے دھیمی آواز میں کہا کہ جاؤ بہت محبت کے ساتھ ان سے کو چابی مجھے دے دو. اب حضرت عمر گئے اور عثمان سے کہا کہ سرکار چابی منگا رہے. وہ چابی پہلے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے, کہا میں بھی اس بات کا منتظر تھا لے جاؤ. اب عثمان بن ابی طلحہ نے جب چابی دے دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں, جب چابی پہنچی سرکار نے چابی اپنے ہاتھ میں لی, پھر ان کو دوبارہ بلایا کہا میرے پاس یہ آئے. سرکار فرما خذوها خالدتن تالدتن لا ينزعوها منكم الا ظالم. فرما خذوها لے لے اس چابی کو خالدتن ہمیشہ کے لیے, خذوها خالدتن تالدتن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لے, لا ينزعوها منكم الا ظالم, یہ چابی تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا مگر ظالم چھینے گا. جا عثمان آج میں نے تجھے عطا کر دیا. فرمایا یہ چابی جب میرے ہاتھ میں سرکار نے دی میں قدموں میں گر کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے سامنے جو شخصیت جلوگر ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. آخری ایک روایت یہاں پر مزید سماعت فرما لیجیے اس حوالے کے ساتھ تاکہ تسلسل گویا کہ اپنے حوالے سے مکمل ہو جائے. شیبہ بن عثمان یہ بھی گویا کہ بہت بڑے کفار میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے سخت دل جو مسلمانوں کے خلاف ہما وقت گویا کہ لگے رہتے تھے. انہیں یہ کام سپرد کیا گیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں بھی پائیں تو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں قتل کر دیں. اللہ اکبر. اب جب اس معاملے کے ساتھ یہ کہتے میں روانہ ہوا میدان احد کے اندر, میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ مجھے دیکھا, اور جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میں نے بہت دفعہ وار کرنے کی کوشش کی لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مجھ سے کبھی ایک جانب ہو گئے دوسری جانب ہو گئے. قریب تھا کہ میں سرکار کے قریب پہنچا اور خنجر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھاتا تو کہتے کہ روشنی کا گولا آیا اور میری آنکھوں کے سامنے چمکا کہ جس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آیا. جب وہ روشنی ہٹ گئی تو سرکار نے مجھے دیکھ کر مسکرایا, فرما ادن منی یا عثمان, عثمان میرے قریب آ جا, عثمان میرے قریب آ جا. عثمان کہتے ہیں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا اور اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعائے بشارت فرمائی اور کہا پھر میں دوبارہ چلا گیا. اب فتح مکہ کا جب دن آیا تو میرے دل میں پھر وہ بات پیدا ہوئی کہ میں آج موقع پا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ جو عہد میں نہ کر سکا آج کر لوں. اب وہ جب دوبارہ وہاں پر پہنچے اب سرکار کے انتہائی قریب تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ ڈال دی. یعنی وہ وار کیا کرتے کہ پہلے ہی میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ گویا کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرما اللہم اعیذہ من الشیطان, یا اللہ اس شیبہ کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما. فرما سرکار کا ہاتھ میرے سینے پر لگا تو کہتے ہیں فواللہ لہو فی ساعت, وہ لمحہ میرے لیے کیسا ہوا؟ فرماتے سارا احب الیہ من سمعی و بصری و اذهب اللہ ما کان فی, وہ لمحہ میرے لیے میری بینائی سے زیادہ محبوب تھا.
میری سماج سے زیادہ محبوب تھا، میری زندگی سے زیادہ محبوب تھا. آپ کا ہاتھ جب میرے سینے پر لگا تو مجھے یوں لگا جیسے ٹھنڈک کا کوئی روئی کا گولا میرے گویا کے سینے پر رکھ دیا گیا ہے. اور اس کی لطافت اور نفاست یہ تھی کہ میرے دل کے اندر جو برائی تھی سب محو ہو گئی، سب ختم ہو گئی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میں قریب ہوا، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے قریب لیتے ہوئے بٹھایا، اور حضرت شہبہ اپنا ایمان لانے کے واقعے کہتے ہیں. آخری جملہ سماعت فرمائیے. یہ تقریباً 16 سے 17 صحابہ ہو گئے جس کو میں تسلسل کے ساتھ ہم نے جمع بھی کیا ہے کہ جن کو سرکار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمان دیا ہے. اب حضرت شہبہ کیا اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں؟ شہبہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سرکار نے مجھے دیکھا اور فرمایا یا شیبہ. تو یہ بعد میں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان کیسا ہوا. فرماتے ہیں سرکار نے مجھے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے شیبہ، الذی اراد اللہ خیر مما عرضت بنفسی کا، اے شہبہ جو تو نے اپنے دل کے اندر جو بات سوچی ہے نا تو خدا نے اس سے اچھا تیرے لیے رکھا ہے. جو تیرے دل کا ارادہ ہے نا اس سے اچھا ارادہ خدا نے تیرے لیے رکھا ہے. پھر حضرت شہبہ کیا کہتے ہیں؟ فرما فدلنی بکل ما ازمرتہ فی نفسی، میرے دل میں جو میں نے چھپا کر رکھا تھا، جو باتیں میں نے اپنے دل کے اندر چھپائی ہوئی تھی، مما لم اذکرہ لاحد قط، جس کو میں نے اپنے قریب سے قریب دوست بھائی رشتہ دار کسی کو نہیں بتایا تھا. فرماتے ہیں فدلنی بکل، سرکار نے ہر چیز ایک ایک کر کے سب گنوا دی. فرما تو نے یہ سوچا تھا اس کا یہ جواب ہے، تو نے یہ سوچا تھا اس کا یہ جواب ہے، تو نے یہ سوچا تھا اس کا یہ جواب ہے. فرماتے فقلت انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ. فرما جب میرے آقا نے میرے دل کی ایک ایک بات کو کھولنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے سامنے جو شخصیت جلوگر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ نبی دل کی باتوں کو نہیں جانتا اور نہ ہی اللہ اس کو بتاتا ہے، اور جو عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تو حضرت شہبہ کے نزدیک تم مسلمان ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جناب نبی دل کی باتیں نہیں جانتا؟ وہ فرماتے ہیں میرے ایمان کا راز یہی تھا کہ وہ چیزیں جو میرے دل کے اندر پوشیدہ تھی جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے سب گویا کہ بتا دیا. سیدہ جویریہ کے والد صاحب کا بھی یہی واقعہ تھا، حضرت ابو سفیان کا بھی یہی واقعہ تھا، گویا کہ کئی صحابہ کرام کا یہی واقعہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر جو بات تھی، ایک جو غلام سرکار کو قتل کرنے کے لیے آیا اور اس نے اپنے گویا کہ آستین کے اندر خنجر رکھا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرما دیا یہ خنجر مجھ پر نہ چلانا، اور تو غلط ارادے سے آیا ہے، تیرے سے لیے اچھا ارادہ رب نے رکھا ہے. تو وہ غلام بھی مسلمان ہوا، ایک نہیں ہزاروں لوگ اسی طریقے پر مسلمان ہوئے. یہ تو میرے آقا کی شان ہے کہ خدا کی قدرت کا پہلا چشمہ جس کے قلب پر اترتا ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے، اور وہاں سے جب بکھیر دیا جاتا ہے تو وہ خلفاء ہے، اور خلفاء کا چشمہ جہاں جمع ہو کر بیک وقت نہر بن کر گنتا ہے وہ میرے غوث اعظم ہے. بہجت الاسرار میں غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ فیضان سب سرکار کا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں؟ فرمایا تم میرے سامنے ایک شیشے کے برتن کی طرح ہو. سرکار غوث اعظم کیا فرماتے؟ تم میرے سامنے ایک کانچ کے برتن کی طرح ہو، کانچ کے برتن میں کچھ چیز ڈال دی جائے تو نہ اس کا اندر پوشیدہ رہتا ہے نہ باہر پوشیدہ رہتا ہے. فرمایا کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے کانچ کے برتن. تو خدا نے جہاں سید غوث اعظم کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، تو حضرت گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ہی آپ کو یہ خیرات بٹ رہی ہے، تو خدا نے میرے آقا کے قلب پر دنیا کو کیسے عیا کیا ہوگا. حق فرمایا میرے آقا نے کہ ان اللہ زبالی لردا حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، خدا نے میرے لیے زمین اور آسمان کو سمیٹ رکھا ہے، میں اس کی مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس کی مغربوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب سے متعلق تعظیم اور عقیدت والا عقیدہ عطا فرمائے. بیٹھ جائیں. تعظیم اور محبت والا عقیدہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اور آپ کی تحسین اور آپ کی بارگاہ کے آداب اور جہاں آپ کا ذکر خیر ہو وہاں کے آداب پر ہمیں معمور فرمائے، اور ہمارے قالب کے اندر آپ کی سیرت کی تعلیمات کو ڈھال دے، اور ہمارے انداز کے اندر آپ کی تعلیمات کو ڈھال دے، اور قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بد مذہب جن کی مثال ایسی ہے کہ اگر قلب خوار کو اگر گلستان میں چھوڑ دیا جائے تو وہاں ہڈی ڈھونڈے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، تو دعا کیجئے ایسے لوگوں کے جو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں اور حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی یہاں بھول گئے وہاں بھول گئے، نبی کو یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا، ہم خدا تیری پناہ میں آتے ہیں اسے پڑھنے سے کہ جس کے پڑھنے کے بعد نظریہ یہ بنے کہ ہم نبی کے عیب تلاش کریں اور اللہ کے محبوبوں کے عیب تلاش کریں. مولا ایسی تعلیم سے ہمیں محفوظ فرما، ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہم قرآن اس لیے پڑھیں کہ تیری محبت ہمارے دل میں آ جائے، تیرے محبوب کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور پھر ہم ہر رشتے سے کٹ کر سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے محبوب سے محبت کریں. گنبد خضرہ کے پاکیزہ تصور کو اپنے ذہنوں میں لے لیجئے، میرے آقا کی عنایات اور بشارت کے منظر کو اپنے ذہن میں جمع کر لیجئے. کلید بردار کعبہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کہ جنہیں سرکار نے فرما دیا تھا کہ خذوها خالدا طالدا، شفقت کی وہ باز فرمائی ہند بنت عدبہ کو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے گناہ پر بھی اور اتنی بڑی قلبی آزاری پر بھی میرے آقا نے معاف فرما دیا. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو تمام تر ظلم و ستم کے باوجود میرے آقا نے معاف فرما دیا. وحشی بن حرب جن کی سزا معافی والی نہیں تھی، جن کی سزا چھوڑنے والی نہیں تھی، لیکن سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی معاف فرما دیا ہے. اس تصور کے ساتھ اس یادوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، ان منور چہروں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، سیرت کے اس نقوش کو اپنے دلوں میں بیدار کر لیجئے، اور وہ منظر اپنے قلب کے اندر لائیں. جنہوں نے کعبے کو دیکھا ہے وہ کعبے میں پہنچ جائیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہوں نے یقیناً کعبے کی تصویر ضرور دیکھی ہے، تو بس کعبے میں حاضری دیں اور تصور کریں کہ میرے آقا جلوگر ہیں، اور مقام ابراہیم کے قریب میرے آقا کے دریا رحمت جو اخلاق پر مبنی ہے اس کا فیضان جاری ہے، اور سرکار صف میں لگے ہوئے ایک ایک کو معاف فرما رہے ہیں، اور ہم بھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہیں معافی کے لیے، نگاہ کرم کی بھیک کے لیے، آپ کے دربار مقدس سے خیرات لینے کے لیے. اور دنیا کہہ رہی ہے واقعی میں اگر عرب اور عجم جتنے حرم میں کھڑے ہیں سب بیک بک زبان کہہ رہے ہیں کہ عرب اور عجم میں اگر کوئی سردار ہے کوئی حاکم ہے تو وہ آمینہ کے لال ہیں. آئیے امام بوسری کے انداز میں اس جذبات کا اظہار کرتے ہیں، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون نبي حبل غير منفصم مولاي
مولاي كريم. تمام حاضرين کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو جائز مرادیں ہیں اسے قبول فرما، جو پریشانیاں ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے اس اکرام اور انعام کہ تیری قدرت کے شاہکار اپنے حبیب کے طفیل مولا کریم تمام کی جائز حاجات کو مولا کریم اپنے فضل سے رفع فرما، تمام مرادوں کو مستجاب و مقبول فرما. تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے تیرا نام اور تیرے محبوب کا نام لینے کی توفیق عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.